السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما من إله إلا الله بصير بالعباد. أستغفر الله. أستغفر الله وأسعى الله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلف. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ونعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن إن الله بكل شيء عليم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اور دعا سے دعا ہے کہ اب تمام مومن مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، رزق روزی میں اضافہ فرمائے، ہر قسم کی آفات بلیات مصیبت و پریشانی سے محفوظ و محموم رکھے، حضرت حجت کا جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے شیوں اور جان سالان میں شامل فرمائے. اور محمد وال محمد صلوات
اللہم صلی علی محمد وال محمد.
سورہ حدید کی دوسری آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار فرما رہے ہیں هو الاول والآخر، ہی از دا فرسٹ ون اینڈ ہی از دا لاسٹ ون، ہی از دا ایمیننٹ اینڈ اپیرنٹ اینڈ ہی از دا ان سین اینڈ ہڈن، وہو بکل شئ علیم اینڈ ہی ہیز دا نالج آف ایوری تھنگ. یہ اس خالق کی ذات جس نے کائنات کو خلق کیا اپنے بارے میں ایک اظہار ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں جانتے کہ اللہ کیا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا. انسانیت کے ذہن میں جو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ان کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا، کہاں ہے. تو ان تمام سوالوں کے جواب پر پروردگار نے اس مختصر سی آیت میں فرما دیا کہ لوگ اگر جاننا چاہتے ہو خدا کب سے ہے، تو جب وقت نہیں تھا تب بھی وہ خدا تھا. تم زیادہ سے زیادہ جو نون ہسٹری ہے تب تک جا سکتے ہو، اس کے آگے تم نہیں جا سکتے. لہذا خدا تب سے ہے جب تک، جہاں تک تمہاری عقلیں، تمہاری سوچ، تمہاری تاریخ، تمہارا علم بھی نہیں جا سکتا. اور کب تک رہے گا؟ تم سب فنا ہو جاؤ گے، تم سب مٹ جاؤ گے، اس کے باوجود وہ تمہارا خالق رہے گا. کہاں پہ ہے وہ خدا؟ دیکھنا چاہو تو ہر جگہ ہے، اور اگر تم ظاہر کے اندھے ہو اور باطن کے بھی اندھے ہو تو خدا باطن میں ہے، تمہارے لیے انسین ہے. جس کو خدا کی نشانیاں نظر آتی ہیں، خدا کی مخلوق نظر آتی ہے، جس کے اندر اتنی ہیوج گلیکسی ہے اور ہر ایک چیز اپنے ڈسپلن کے تحت، ایک کمانڈمنٹ کے تحت کام کر رہی ہے، اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ہے بغیر کسی کریئٹر کے، خالق کے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا یقیناً کوئی ہے. اور وہ کون ہستی ہے؟ ہم سب کا مولا اور آقا پروردگار کی ذات ہے، صلوات پڑھی۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔
کس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ توحید کے بارے میں تمہاری عقل بھی ایک خاص حد تک جا سکتی ہے، لہذا اگر تمہاری سوچ، تمہاری عقل مقام توحید تک نہیں پہنچ سکتی، معرفت توحید تک نہیں پہنچ سکتی، تو پریشان نہ ہوا کرو، جتنا تم سوچ سکتے ہو اس سے بھی کم توحید کے بارے میں سوچا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھٹک جاؤ۔ اب وہ ذات جو اپنے آپ کو فرما رہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو وہی ذات یہ بھی فرماتی ہے کن تو کندن مخفیاً۔ اب کہنے والے نے کہہ دیا کہ میں سب سے پہلا ہوں، لیکن ماننے والوں کو اعتراض ہو رہا ہے، جاننے والوں کو اعتراض ہو رہا ہے، وہ پہلا تو ہے، کب تھا، کہاں تھا؟ تو وہ ذات خود فرما رہی ہے کن تو کنزن مخفیاً، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، اس لیے کہ کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، کوئی معرفت والا ہی نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا ہی نہیں تھا، کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا۔ تو جب وہ ایک کنز مخفی ذات تھی تو اس پروردگار نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانے کے لیے ہو الاول، وہ جو سب سے پہلا ہے، اس نے، اس پہلے نے ایک پہلی مخلوق بنائی اور اس کو مصطفیٰ کی زبان سے کچھ اس انداز میں کہا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، وہ ذات پروردگار جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی۔
تو وہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
واجہ بلند سروا،
اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
وہ اپنی ذات میں اول تھا، یہ اپنی ذات میں اول تھے،
سبحان اللہ،
وہ اپنی ذات میں اول تھا، یہ اپنی ذات پہ اول تھے، وہ اپنے مقام پہ اول تھا، یہ اپنے مقام پہ اول تھے، وہ اپنی ذات پہ نور تھا، یہ اپنی ذات میں نور تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ یا وہ تھا یا یہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس انوار کے عالم میں وہ جو کنز مخفی تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کی پہچان اگر مخلوقات خدا میں کسی نے کرائی ہے تو یہی نور مصطفیٰ ہے، یہی مظہر علم خدا ہے، یہی مظہر قدرت خدا ہے، یہی مظہر قدرت خدا ہے، یہی مظہر انوار خدا ہے، جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور اس کو مصطفیٰ بنا لیا۔ تو وہ اپنی جگہ اول ہے، یہ اپنی جگہ اول ہے، اور پھر خدا نے ایک اور اول چیز کو بنایا، اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ اول نہیں تھی، یعنی یہ زمین، یہ نور فاطمہ تو زہرا سے بنائی گئی ہے، یہ زمین اپنے مقام پہ اول نہیں تھی، لیکن اس زمین پر خدا نے ایک اور چیز کو بنایا اور اس کو بھی کہا اول، ان اول بیت وضع للناس، اس زمین پر خدا نے پہلی اول چیز کو بنایا اور اس کا نام رکھا بیت اللہ۔ اب یہ بیت اللہ فائدے کیا ہیں اس کے؟ ایک تو یہ مرکز برکت ہے، یعنی کائنات کی برکت ہے، اللہ نے سمیٹ کر، سمو کر رکھ دی اپنے بیت اللہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر۔ اور دوسرا فائدہ اس پہلے گھر کا، اول بیت کا کیا ہے؟ کہ عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے برکت یہی پہلا گھر ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی یہی پہلا گھر ہے. اب وہ اول خدا جو کچھ نہ تھا تب بھی تھا اور اس نے اپنا اول چنا ہوا انتخاب مصطفیٰ کو قرار دیا اور مصطفیٰ کے نور سے فاطمہ تو زہرا کو بنایا اور فاطمہ کے نور سے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اور زمین پر جو پہلا نورانی گھر بنا اس کا نام رکھا بیت اللہ. اب جب اللہ نے اپنی کائنات کے مظہر کو اپنے انوار کے مظہر کو اپنی تجلیات کے مظہر کو اپنے علم کے مظہر کو اپنی سخاوت کے مظہر کو اپنی کرامتوں کے مظہر کو اپنی سخاوتوں کے مظہر کو اپنی رحمتوں کے مظہر کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسی شہر کا انتخاب کیا جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ تھا. اپنے پہلے نور کو اسی بکہ کے اندر اسی مکہ کے اندر بھیجا. صلوات پڑھی
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
ابھی مرتضیٰ کے ظاہری نور کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا لیکن قریش مکہ نے مکہ کے لوگوں نے چاہا فیصلہ کیا کہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن کی جائے دوبارہ تعمیر کیا جائے. اب گرانے کو تو گرا دیا لیکن جب بنانے لگے اور حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں رکھنے کا موقع آیا تو وہاں پر مکہ کے مکین لڑ پڑے. ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں لیکن یہ سعادت حجر اسود کو دیوار کعبہ میں رکھنے کی خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا کی. لہذا وہ جو چاہتے تھے کہ وہ اس حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگائیں وہ آپس میں لڑ پڑے. تو وہ خدا جو اول ہے اور وہ خدا جس نے اپنے مصطفیٰ کو اول نور بنایا, وہ خدا جس نے اپنے مصطفیٰ کے لیے بیت اللہ کو مکہ کے اندر قرار دیا, اب وہ خدا اپنے مصطفیٰ کے نور کی تجلیات کو اور ان کے مقامات کو اور ان کے فضائل کو لوگوں تک دکھانا اور پہنچانا چاہتا ہے. اب مکہ کے لوگ جب حجر اسود کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تو وہ خدا جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اس نے اپنے مصطفیٰ کو یونیٹی کا مرکز بنا کے بھیجا, اتحاد کا مظہر بنا کے بھیجا کہ میں وحدت کے لیے تمہیں کہتا ہوں اور یہ میرا محبوب تمہیں کل وحدت کی طرف دعوت دے گا. اے مکہ کے لوگوں اگر وحدت کی پہچان اور معرفت کرنی ہے تو اسی مصطفیٰ سے ملے. جب لوگ لڑ رہے تھے کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھے کس کو یہ سعادت ملے اور ہر کوئی سعادت کی خاطر, یعنی یہ دیکھیے کہ اگرچہ وہ بت پرست تھے اگرچہ وہ ان پڑھ تھے وہ جاہل تھے لیکن پھر بھی خدا کے گھر سے وابستہ چیز کے لیے ہر کوئی مر مٹنے کو تیار تھا. ہر شخص وہیں پر تھا خدا کے گھر میں تھا اور جنگ کس چیز کے لیے کر رہا تھا کہ اللہ سے جو چیز اللہ کے گھر سے جو چیز منسوب ہے وہ سعادت اس کے حصے میں آئے. اگر کل کے عرب کے بدو اور جاہل اور گوار اور ان پڑھ اور مشرک لوگ اگر خدا کے گھر اور خدا کے گھر سے وابستہ چیز کے لیے اتنی تگ و دو کر سکتے ہیں تو کیا آج وہی جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کہ ہم آج خدا کے گھر کی خاطر کوئی دوڑ ہے ہمارے اندر کہ خدا کے گھر کے اندر اگر دروازہ لگنا ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو دروازہ لگائے گا. اگر خدا کے گھر کو اگر مرمت کی ضرورت ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا. اگر خدا کے گھر کے اندر صفائی کی ضرورت ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا. اگر خدا کے گھر کے اندر نور کی ضرورت ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص خدا کے گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ نماز پڑھنی پڑے, خدا کے گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ شاید کوئی ہدایت کی بات سننی پڑے, خدا کے گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ شاید خدا کے گھر کے لیے کچھ دینا پڑے. لیکن کیا عجب تھے, وہ تھے تو مشرک, تھے تو کافر, لیکن پھر بھی خدا کے گھر سے محبت تھی, خدا کے گھر سے وابستہ چیزوں سے محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ مشرک ہونے کے باوجود, کافر ہونے کے باوجود اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے لڑ رہے تھے, اختلاف تھا. اب اگر خدا اور خدا سے مربوط کسی چیز کے حوالے سے لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات, خدا کی خاطر اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر خدا یا خدا سے وابستہ دین یا خدا کے گھر یا کسی بھی خدا سے وابستہ چیز کے لیے اگر اختلاف ہو جائے تو معاملہ خدا اور خدا کے رسول کی طرف پلٹا دو. اگرچہ اس وقت رسول اللہ نے اپنی بعثت کا اعلان نبوت نہیں کیا تھا, لیکن ان میں سے جو چند سمجھدار لوگ تھے, ممکن ہے ذات پروردگار نے ان کے ذہنوں میں یہ القا کیا ہو, یہ سوچ دیو, اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ خدا جس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا, خدا لوگوں کا ذہن اس کی طرف موڑ دیتا ہے. جس کی طرف لوگوں کی چاہت اور محبت نہیں ہوتی, خدا لوگوں کے دلوں کو ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے. آخرکار انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑتے, ایسے کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے آئے گا کعبہ کے اندر تو وہی حجر اسود کو فکس کرے گا. اب یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ یہ فیصلہ کر بھی رہے تھے, چلو سب کو نہیں پتا تھا, امکان تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے منادی کری ہوگی, اعلان کیا ہوگا, پورے مکہ کو بتایا ہوگا. اگر نہ بھی بتایا ہو, وہ چند لوگ جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ان میں سے تو سب کو معلوم تھا نا کہ جو بھی سب سے پہلے آئے گا وہی حجر اسود کو فکس کرے گا, ان کو معلوم تھا. لہذا کوشش تو سب نے کی ہوگی کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو کعبہ کے اندر وارد ہو اور حجر اسود کو فکس کرنے کی اس کو سعادت ملے, انہوں نے چاہا ہوگا. اب یہاں پر اگر وہ لیٹ ہوئے تو یا تو خدا نے انہیں لیٹ کرا دیا یا پھر خدا نے جس کو سعادت دینی تھی, جس کو چنا ہوا تھا, اس مصطفیٰ کو بتا دیا, اے میرے محبوب یہ گھر میرا ہے اور میں نہیں چاہتا کسی کافر کا, کسی مشرک کا, کسی میرے غیر کا ہاتھ میرے گھر کے اس حجر اسود کو لگے. میرا گھر ہے, میں چاہتا ہوں حجر اسود کو فکس بھی وہی کرے جو میرا چنا ہوا ہو. اور پھر سب نے دیکھا کہ اگلی صبح جو شخص سب سے پہلے مکہ کے رہنے والے لوگوں کے اندر سے جو شخص سب سے پہلے کعبہ کے اندر تشریف لایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جنہوں نے فیصلہ کیا تھا نا ان میں محمد مصطفیٰ نہیں تھے اور کسی نے رسول پاک کو اطلاع بھی نہیں کی تھی, نہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے تھے, نہ ان کو کسی نے انفارمیشن دی, اطلاع دی. لیکن یہ جو فروردگار فرما رہا ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لوگوں میں پہلا ہوں میں آخری ہوں میں ظاہر ہوں میں باطن ہوں اور میں تمہارے دلوں کے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہوں. وہ خدا جو علم رکھتا تھا اس کے گھر کے بارے میں لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس خدا نے اپنے محبوب کے دل میں وہ علم القا کر دیا اور موقع دیا مصطفیٰ کو کہ قبل اس کے کہ کوئی ناپاک قدم اور ہاتھ قبلہ کے اندر آئے میرے محبوب مصطفیٰ کا قدم بھی پہلے جائے ہاتھ بھی پہلے جائے.
پانچ نعرہ پنجنی سوا لاکھ نعرہ حیدری
حیدری. اب جو کچھ انہوں نے طے کیا تھا اس کے مطابق سب پابند تھے, تھے تو کافر تھے تو مشرک, لیکن جو ایگریمنٹ کر لیتے تھے جو کنٹریکٹ سائن کر لیتے تھے جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. اور یہ چیز ہمیں رسول اللہ کی سنت سے ضرور ایڈاپٹ کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کوئی ایگریمنٹ کچھ بھی سائن انسان کرے اس پر عمل کرے, کیونکہ رسول اللہ صادق اور امین تھے سچے تھے اور امانت دار تھے. اس لیے انسان مومن کی یہ نشانی ہے کہ مومن وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا, بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ مومن کی نشانی میں سے ہے کہ کسی امانت میں خیانت نہیں کرتا, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر آ گئے اور ان کے بعد دوسرے لوگ بھی آ گئے, اب ان کے طے شدہ اصول کے مطابق جو پہلے آئے گا وہی حجر اسود کو فکس کرے گا بلیک سٹون کو فکس کرے گا. اور انشاءاللہ آپ سب نے بہرحال کعبہ کی تصویر دیکھی ہوگی اور اس میں حجر اسود کو بھی دیکھا ہوگا. وہ تمام لوگ جو رسول اللہ اور خدا سے وابستہ باقی چیزوں کو چومنے سے بچتے ہیں ڈرتے ہیں کفر اور شرک کے فتوے دیتے ہیں وہ سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ اس پتھر کو چومیں. پتھر خدا نہیں ہے, خدا سے وابستہ ہے, خدا کے گھر سے وابستہ ہے, نسبت ہے خدا کے گھر سے یا خدا سے یا بہشت کے لائی ہوئی ایک چیز ہے. تو اگر بہشت کا لایا ہوا ایک پتھر جو کہ ہے بھی رنگ کا کالا اگر وہ اتنا متبرک اور پاک اور متبرک ہو سکتا ہے اور لوگ اس کو چومتے ہیں تو وہ بہشت جس کے مالک ہی حسن حسین ہے لوگ حسن حسین سے وابستہ چیزوں کو اگر چومے اور ان سے عشق کریں اور ان سے محبت کریں تو یہ بدعت نہیں ہو سکتی. رسول اکرم کی عظمت پر بابا سے بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو عزیزان گرامی وہ خدا جو واحد و لا شریک ہے, وہ خدا جو ہر کسی کو یونٹی کا درس دیتا ہے, وہ خدا جس کا محبوب محمد مصطفیٰ مظہر وحدت خدا ہے مظہر انوار خدا ہے. اب وہ رسول چاہتے تو ان کے کنٹریکٹ کے مطابق خود حجر اسود کو اٹھا کے رکھ دیتے, لیکن اس رسول اللہ نے ایک بات سوچی ایک منصوبہ بنایا کہ یہ جو لڑ رہے تھے یہ جو کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک اس حجر اسود کو فکس کرنے کی سعادت حاصل کرے ان کے دل بھی نہ ٹوٹیں اور حجر اسود کو کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے, خدا بھی راضی رہے خدا کے بندے بھی راضی رہے اور خدا اور بندوں کے درمیان ایک وحدت کی پل تعمیر ہو جائے. اب رسول اللہ ہیں وہ درمیانی پل, وہ صراط مستقیم, وہ پل صراط جو خدا اور بندوں کے درمیان میں ہے. رسول اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے وہ برج بنائی, وہ راستہ بنایا, آؤ لوگو اگر اس مصطفیٰ والی پل صراط سے اور صراط مستقیم پر آؤ گے تو تم خدا اور خدا کے گھر تک پہنچ جاؤ گے. اب رسول اللہ نے کیا اعلان کیا, جتنے بھی قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بلایا اور ایک بہت بڑی چادر لی. یہ وہ چادر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ نے بچھائی، اور ایک اور چادر ہے جو مدینہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے بچھائی. اس چادر کے بچھنے کے بعد زمین والوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہستی کون ہے، اور اس چادر کے بچھنے کے بعد آسمان والوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے.
نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری،
پنج نعرہ پنج دنی کل ایمان، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری.
اب عزیز نگران، تمام قبیلوں کے سرداروں کو اس رسول اللہ نے فرمایا آؤ اس چادر کو پکڑو، اور پھر رسول اللہ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اور کہا کہ تم سب چادر اٹھا کے لے آؤ. اور جب کعبہ کی دیوار تک لے آئے تو رسول اللہ نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اس نورانی پتھر کو اٹھایا، حجر اسود کو اٹھایا، اور خدا کے نورانی گھر کی دیوار کے اندر رکھ دیا. یہ حجر اسود بالکل اپوزٹ اس دیوار اور اس کارنر میں ہے جہاں سے وہ نور کہ جو رسول اللہ کے نور کے بعد خلق ہوا، نور مرتضی، جب اس نور کی بھی اللہ کے اس گھر میں آمد ہوئی تو اللہ نے اپنے گھر کا ایک کونا مصطفیٰ کے نام سے مخصوص کر دیا اور دوسرا کونا مرتضی کے نام سے مخصوص کر دیا.
اللہم صلی اللہ محمد.
اب دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا اللہ کبھی کسی کو نہیں بلاتا. ابراہیم نے اللہ کا اس گھر کو بنایا تو اللہ نے مقام ابراہیم کو محفوظ کر لیا. اسماعیل نے ساتھ دیا تو اللہ نے مقام اسماعیل کو محفوظ کر لیا. اگر مصطفیٰ مرتضیٰ نے کائنات کی تمام مخلوقوں تک، صرف مکہ نہیں بلکہ کائنات کی، صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کے چپے چپے تک جب اللہ کی معرفت کرائی، جب لوگوں کو خدا کی پہچان کرائی اور خدا کی وحدت کی طرف اور عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو خدا مند متعال نے بھی کائنات کے ذرے ذرے میں اور خصوصاً کائنات کا مرکز بیت اللہ اور بیت اللہ کے وہ دو کونے جو بچے ہوئے تھے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد، خدا نے ان دونوں کونوں کو، ایک کو مقام مصطفیٰ بنا دیا، دوسرے کو مقام مرتضیٰ بنا دیا. لیکن رسول اللہ کا یہ عمل ایک طرف خداوند متعال بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر مکہ والوں کے اندر کائنات میں اگر میرے گھر کے قابل، اس پتھر کے قابل کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شخصیات کی طرف لوگوں پر لے کر آتی ہیں. خداوند متعال وہ اسباب فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. مصطفیٰ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور خدا لوگوں کو مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے خداوند متعال نے اپنے کلام میں فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لوگ اگر دعویٰ کرتے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ تب تک سچی محبت نہیں ہوگی جب تک تم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی سچی اتباع نہیں کرو گے. اس لیے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ نے کبھی کوئی بات اپنے لیے کہی نہیں، جو کچھ کہا خدا کے لیے کہا، معرفت خدا کے لیے کہا، علم خدا کے لیے کہا، معراج خدا کے لیے کہا، انوار خدا کے لیے کہا. ہر کام اور ہر بات کا مرکز اور محور خداوند متعال کی معرفت تھی. لہذا خداوند متعال نے جب سب سے پہلے ان کو چنا تو بھی کوئی وجہ تھی، اور پھر کائنات کی کنجیاں جب ان کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں تو کوئی وجہ تھی. کائنات کا آغاز بھی یہی ہستی ہیں، کائنات کا اختتام بھی یہی ہستی ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ نے ان کی ولایت تکوینی کے ذریعے ان کے ادارہ اختیار میں دے دی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کی اتباع کریں، ہم ان ہستیوں سے محبت کریں، ہم ان ہستیوں سے عشق کریں. اندھا عشق نہ ہو، اپنی خواہشات والا عشق نہ ہو. ممکن ہے اس وقت کے لوگ حجر اسود کو رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. ایک بات تو یہی سوچی جا سکتی ہے, ان کے دلوں میں خدا اور خدا سے وابستہ چیزوں سے محبت تھی. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے, چونکہ وہ خدا کا گھر تھا, معروف تھا, مشہور تھا, متبرک تھا, لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت بیٹھی ہوئی تھی, لہذا لوگ اس لیے حجر اسود کو رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کا نام تاریخ میں آ جائے اور خدا کے گھر کی محبت کے ساتھ ساتھ کچھ تو وہ بھی زندہ ہو جائے. وہ خدا کے لیے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے بلکہ اپنے نام کے لیے بڑھنا چاہ رہے تھے, اپنی شہرت کے لیے بڑھنا چاہ رہے تھے. تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے ان میں سے وہ لوگ جو سچے تھے خدا کے ساتھ. تو جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا, اعلان توحید کیا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا سے اور اپنی نفس کی خواہشات کی پوجا سے روکا, تو ان میں سے جو سچے خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ مصطفیٰ کی پارٹی اور حزب اللہ میں آ گئی, اور جو شیطان پرست تھے اور اپنے نفس اور اپنی شہرت کے لیے کام کر رہے تھے وہ حزب الشیطان میں چلے گئے. پھر تاریخ نے اسی مکہ کے اندر دیکھا کہ لوگوں نے وجہ تخلیق کائنات, خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ پر کیا کیا ظلم نہ کیا. حسب و نسب کے حوالے سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی, یعنی اگر وہ خدا کا نمائندہ نہ بھی سمجھتے, وہ خاتم النبیین نہ بھی سمجھتے, وہ رحمت للعالمین نہ بھی سمجھتے, وہ شفیع المذنبین نہ ہی سمجھتے, لیکن ظاہری طور پہ بھی مکہ کے اندر اس وقت عرب پینسولہ کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا اور متبرک اور معروف اور با عزت اور با تقریم خاندان تھا تو یہی خاندان قریش اور بنو ہاشم تھے. لیکن اس کے بھی باوجود کہ ظاہری اور باطنی دونوں مقامات رکھنے کے باوجود کیوں پھر وہ لوگ رسول اللہ کے مخالف ہوئے, کیوں انہوں نے بات نہ سنی, حتیٰ کہ جب وہ قتل کے منصوبے بنا کے لے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بات کی تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا, چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب بھی لے کر آ کے رکھ دیں تو تب بھی میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا, مجھے نہ کسی سے ڈر ہے نہ کسی کے مال کی لالچ ہے. اور انہوں نے ایک اور آفر بھی کی اور کہا ابو طالب ایسا کرتے ہیں تم قبیلہ بنی مخزوم کے کسی بھی جوان کو لے لو اور ہمیں اپنا بیٹا دے دو, اپنا ہمیں محمد دے دو. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں تم کتنے نادان ہو, خلاف عقل کام مجھ سے چاہتے ہو, میں اپنا بیٹا محمد مصطفیٰ تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور اس کے بعد میں تمہارے بیٹے کو پالتا رہوں. یہ ہے ابو طالب, یہ ہے محافظ اسلام, یہ ہے محافظ نبوت. کہ کربلا میں بھی اگر دیکھو تو جتنے بھی بنو ہاشم کے افراد قتل ہوئے وہ اسی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچے ہیں, اور کوئی نہیں آیا.
ابو طالب علیہ السلام جانتا سروا
اللہم صلی اللہ محمد
محمد. گرامی وہی مکہ ہے, اسی مکہ کے اندر وہ مصطفیٰ جو اتنی عظمتوں کے مالک تھے, وہ مصطفیٰ جن کو خدا نے کائنات میں چن لیا, جن کی ایک ایک ادا پہ خدا وند متعال قرآن میں قصیدے پڑھتا ہے, لیکن لوگوں نے نہ پہچانا, لوگوں نے اس مصطفیٰ کی قدر نہ کی. حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک لقب ہے ام ابیہا, کیونکہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ میں رہے تو قرآن نے جن دو ہستیوں کی قسمیں کھائی ہیں, ایک ابو طالب ہیں, ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, ان دو ہستیوں نے دفاع کیا ہے نبوت کا, پرچم اٹھایا ہے توحید کا, سرفراز کیا ہے محمد مصطفیٰ کو. لیکن خدا کی اپنی مصلحت, خدا کے اپنے فیصلے. اب ایک وقت ایسا آیا کہ شیر ابی طالب سے باہر آنے کے بعد ایک ہی سال میں دونوں ہستیوں کو, نبوت کے دونوں محافظوں کو, نبوت کے دونوں نگہبانوں کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا. اس سال کو رسول اللہ نے عام الحسن کا سال قرار دیا, یعنی غم کا سال. ہم شیعہ اپنے آپ کو اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں اور اہل بیت کے غموں میں ہم غمگین ہوتے ہیں. جن ہستیوں کی خاطر رسول اللہ پورا سال غم منائے اور غمگین رہے تو یہ سنت رسول ہے. جب کوئی محسن اسلام, محسن توحید, محسن نبوت مارا جائے, چاہے وہ آدھی موت ہو یا شہادت کی موت ہو, تو یہ سنت رسول ہے ان کا غم بھی مناؤ, ان کو یاد بھی کرو اور بار بار ان کی شخصیات کو, ان کے اعمال کو زندہ کرو. لیکن جن ہستیوں کی جدائی نے رسول اللہ کو مغموم کیا, رسول اللہ تڑپتے رہے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پھر جس ہستی نے رسول اللہ کا خیال رکھا ہے وہ وہی ہستی ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنی بابا کی بھی ماں بن کے اپنے بابا کا خیال رکھتی. اے ازادارو, مجھے نہیں معلوم رسول اللہ پہ کیا گزری تھی جب چند سال کی فاطمہ تھی اور یتیم ہوئی. ہر طرف دشمن تھے, ان دشمنوں میں گرا ہوئے مصطفیٰ کی ایک یتیم بیٹی ہے زہرا. رسول اللہ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں, کعبہ میں آئے ہوئے ہیں, ان ملعونوں کو موقع ملا, رسول اللہ سجدے میں تھے, ملعونوں نے آ کے اونٹ کی اوجڑی اور گندگی رسول اللہ پہ ڈال دی. یہ سب ملاک اڑا رہے تھے, تبھی کر رہے تھے, زہرا کو جو ملعون ہوا, بی بی دوڑ کے آئی اور آ کے حیبت کے ساتھ, شجاعت نبوت کے ساتھ, شجاعت ولایت کے ساتھ فاطمہ تو زہرا نے بابا کے دشمنوں کو دور کیا, بابا کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا اور گھر لے گئی. اداروں کو ایک مصیبت نہیں ہے, حضرت رسول اکرم طائف میں گئے ہیں خدا کی نہیں, خدا کی وحدت کی دعوت دینے, لیکن لوگوں نے پتھر مارے. جب رسول اللہ واپس آئے تو بدن سے خون بہ رہا تھا, کوئی نہیں تھا تیمارداری کرنے والا سوائے فاطمہ تو زہرا کے, جو بابا کے زخموں پہ پٹیاں باندھتی, بابا کو پتھر لگتے زہرا آگے آ جاتی, دشمن مارنے آتے زہرا آگے آ جاتی. اے عزادارو, یہی وجہ ہے رسول اللہ فرماتے تھے فاطمہ تو بدعا تو منی من اللہ فقد علانی, لوگوں فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, فاطمہ میری روح ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اے اللہ دارو, رسول اللہ وقت کعبے میں زخمی ہوتے رہے، مدینہ میں آ کے جنگوں میں بھی زخمی ہوتے رہے، لیکن میرا دل کہتا ہے جتنا زخم رسول اللہ کو لگا ہوگا اس وقت جب زہرا اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بابا کی قبر پہ ہوئی تھی، اور میں گھر گھر کے کہتی تھی سبدل یا صاحب اللہ انتا، سبدل لیا بسر ڈالیا لیا، بابا تیرے بعد جو ظلم مجھ پہ ڈھائے گئے بابا اب زہرا سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتے، بابا تیرے بعد میری پسلیاں توڑ دی گئی، بابا تیرے بعد میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، بابا تیرے بعد اس در پہ آگ لگائی گئی جہاں با کیا ہے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، بابا جس زہرا کو آپ صدیقہ کہا کرتے تھے اس زہرا کو بڑی مسجد میں جھٹلایا گیا، اے دادارا میرا دل کہتا ہے رسول اللہ تڑپے ہوں گے قبر کے اندر، مدینہ کی زمین ہلی تھی علی نے سلمان کو بھیجا تھا کہا سلمان جا کے زہرا کو لے آؤ قبر اس کے قیامت برپا ہو جائے، اے داداروں کو ایک ظلم تو نہیں جو مسلمانوں نے اپنے رسول پہ کیا، بلکہ یہی مدینہ تھا جہاں پہ نواز رسول حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی، اور پھر جب میرے مولا کا جنازہ لایا گیا مسلمانوں نے حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر مارے، اے دادارو یہ کیسی قیامت ہے، مدینہ تو نبی ہے رسول کے بیٹے کو مسلمان دفن نہیں ہوتے دیتے، حضرت زینب بھائی حسن کے جنازہ سے تیر نکالتی رہتی اور کہتی تھی اما زہرا میں آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا رہوں یا حسن مجتبیٰ کی لاش میں لگے تیر،
حسین.